بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم کتاب دشت جنوں کا پارٹ 2 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کی مصنفہ آمنہ ریاض ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں ارتبا آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. صفحہ نمبر 14. کیا جھنجلا گیا؟ ان کے دل میں پہلے ہی خوش نصیب کے لیے اپنی ناپسندیدگی ہے. اب فضیلہ چچی کے پاس ایک گھنٹہ بیٹھ کر آئیں گی اور چار نئے اعتراضات اٹھا لائیں گی. تمہیں کیا فکر ہے؟ امی اور فضیلہ چچی جتنے مرضی اعتراضات تیار کر لیں، بہو تو خوش نصیب ہی امی کی بنے گی. فہمینہ نے شرارت سے کہا تھا. کیف کے ہوٹوں کے کنارے کانوں تک پھیل گئے تھے. خوب زور دے کر بولا، انشاءاللہ. پھر دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے. اچھا سنو کیف، کسی وقت فارغ ہو کر ماموں سے ملانا. آج بھی کتابیں لینے گئی تو تمہارا پوچھ رہے تھے. اوہو یار، میں بھول ہی گیا، انہوں نے پرسوں سے بلا رکھا ہے. وہ تو بہت ناراض ہوں گے. فکر مت کرو، وہ عرفات ماموں ہیں، ناراضگی کا لفظ ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے. وہ مسکراتے ہوئے ساتھ لائی کتابیں بک ریک کے شیلف پر سیٹ کرنے لگی تھی. وہ ایک چمکیلی صبح تھی جو بروکلن ہائٹس کے اس پارک پر جھک آئی تھی. پچھلی رات بارش برسی تھی، لیکن اس وقت آسمان بالکل صاف ہو چکا تھا اور ہوا میں بارش کی خوشبو محسوس ہوتی تھی. جاگنگ ٹریک خشک ہو چکا تھا، لیکن گھاس میں کہیں کہیں نمی موجود تھی. مفرا اور فیبی دور سے جاگنگ کرتی ہوئی آئیں اور اپنے مخصوص بینچ کے پاس رک گئی. بلکہ منفرا رک گئی، فیبی کے پاؤں اور ہاتھ تو ابھی بھی حرکت جاگنگ میں تھے. اس نے مڑ کر سوالیہ نظروں سے منفرا کو دیکھا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا. بس، وہ تھک چکی تھی، اس کی سانس پھول رہی تھی. وہ جھکی اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی سانس بحال کرنے لگی. موم کو لگتا ہے کہ اگر میں ایک دن جاگنگ نہیں کروں گی تو مزید موٹی ہو جاؤں گی. وہ سخت بیزار لگ رہی تھی. او کم آن، تم موٹی نہیں ہو. فیبی اب وہیں کھڑی ایکسرسائز کرنے لگی، ہاتھ پاؤں کو اوپر نیچے دائیں بائیں گھما رہی تھی. کبھی ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر دوسری طرف کو جھک جاتی اور اس حد تک جسم کو گول کر لیتی کہ کمان کی کمان لگنے لگتی، اور کبھی ٹانگ پھیلا کر سی سو کی طرف اوپر نیچے ہوتی. انفیکٹ یو ہیو اے ویری گڈ فگر. فیبی نے اپنی بات جاری رکھی. کل ہی جوزف ارنسٹ سے کہہ رہا تھا، منفرا جیسا فگر پوری کلاس میں کسی دوسری لڑکی کے پاس نہیں ہے. منفرا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اپنی عزیز ترین سہیلی کو دیکھا. اس طرح کرنے سے اس کی اونچی پونیٹیل لہرائی اور اس کی گردن کے گرد بل کھا کر رہ گئی. جس سوسائٹی کی وہ دونوں پروردہ تھی وہاں اس طرح کے کمپلیمنٹس ملنے پر خوش ہوا جاتا ہے، لیکن منفرا کو ماں کا رد عمل یاد کر کے ہنسی آ گئی. اگر یہ بات میری امی نے سن لی نا تو وہ میرا کالج جانا بند کروا دیں گی. آئی نو، شی از ویری کنزرویٹو. فیبی نے بھی روٹین کی طرح کہا. نو شی از ناٹ، منفرا نے ترنت جواب دیا. وہ مشرقی معاشرے کی پیداوار ہیں اور مشرق میں ایسی باتیں تہذیب کے خلاف مانی جاتی ہیں. خیر تم نہیں سمجھو گی. کیوں، میں کیوں نہیں سمجھوں گی؟ کیونکہ تم کبھی مشرق گئی نہیں ہو. میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوں. تمہارا پاکستان تمہیں ہی مبارک ہو. چونکہ منفرا اس کی دوست تھی تو مشرق اس کے لیے بس پاکستان ہی تھا. اوئے میرے پاکستان کا کچھ مت کہنا، منفرا نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی. فیبی زور سے ہنس پڑی. ساری دنیا کہہ رہی ہے، ایک میرے کہہ دینے سے کون سی قیامت آ جائے گی. پھر دوبارہ وارم اپ کرنے لگی. میں ایک اور راؤنڈ لگا لوں، اس نے بحث ہی سمیٹ دی. منفرا مسکرائی اور اس بات میں سر ہلا دیا. فیبی نے اسے بتایا تھا، اجازت تو نہیں مانگی تھی کہ جواب کا انتظار کرتی. وہ پہلے ہی ٹریک پر دوڑنے لگی تھی. منفرا ٹریک اور گھاس کے قطع کے درمیان پھولوں کی باڑ عبور کر کے بینچ پر بیٹھ گئی. یہ ان دونوں کا اپنی کئی سالوں کی دوستی بچانے کا بہترین طریقہ تھا. جیسے ہی بات ملکی حدود سے نکل کر دہشت گردی اور سیاست تک پہنچتی، دونوں میں سے کوئی بھی بات ہی بدل دیتا. یوں نہ بحث طول پکڑتی اور نہ دوستی کے شفاف شیشے میں دراڑ پڑنے کا خدشہ جنم دیتا. منفرا یہی سب سوچتی بینچ پر بیٹھ کر آتے جاتے لوگوں کا جائزہ لینے لگی. یہ اس کا شروع دن کا معمول تھا. ہمیشہ جاگنگ اور ایکسرسائز کے بعد وہ کچھ دیر بیٹھ جاتی اور لوگوں کے چہرے پڑھنے کی کوشش کرنے لگتی. کچھ چہروں پر اسے بہت سی کہانیاں مل جاتی، کچھ یوں ہی خاموش خاموش سے محسوس ہوتے. کچھ کے چہروں سے مایوسیاں جھلکتی اور کہیں اسے خوشیوں کے رنگ بکھرے ہوئے نظر آتے. انسانوں کے چہروں سے ان کی نفسیاتی الجھنوں کا سراغ لگانے کی کوشش ایک ایسا مشغلہ تھا جو خود اس کی بے ضرر سی نفسیاتی گرہ بنتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھار وہ یہ خیال آنے پر محسوس ہوتی تھی، پھر سوچتی کہ وہ کراس کلچرل سائیکالوجی پڑھ رہی ہے۔ سینٹ فرانسس کالج کی ذہین اور محنتی لڑکیوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اسکالرشپ پر اسے ایڈمیشن ملا تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو امی کبھی اسے اتنے مہنگے کالج میں ایڈمیشن لینے اور نیو یارک جیسے مہنگے ترین شہر میں بھجوانے پر راضی نہ ہوتی۔ مطلب یہ کہ وہ انتہائی قابل لڑکی تھی، اور قابلیت صرف اسائنمنٹس اور کتابوں تک تھوڑی محدود ہوتی ہے، عام زندگی میں بھی نظر آتی ہے۔ تو یہ اس کی قابلیت تھی کہ وہ چہرے پڑھنے لگی تھی۔ اس کا گمان تھا کہ اس کے لگائے ہوئے اندازے 70% درست ثابت ہوتے ہیں، اور اس کا خیال تھا باقی 30% پر وہ محنت نہیں کرتی، اگر کرتی تو اتنا مارجن بھی نہ چھوڑتی۔ یہی سب سوچتے وہ بینچ کی بیک سے ٹیک لگا کر سستانے لگی تو اسے سامنے والے ٹریک پر جاگنگ کرتا ہوا کوئی دکھائی دیا۔ منفرا غیر ارادی طور پر ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی اور بالکل لاشعوری طور پر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے گرے کلر کا اپر پہن رکھا تھا اور اپر کا ہڈ چہرہ چھپا رہا تھا، مگر منفرا اسے جانتی تھی۔ یہی ایک چہرہ تھا جس کی گتھی سلجھنا تو دور کی بات، منفرا اس کا پتہ بھی نہ لگا پائی تھی۔ وہ اکثر اسے پارک میں دیکھتی، وہ جاگنگ ایکسرسائز کرتا ہوا نظر آ جاتا، کبھی پارکنگ میں تو کبھی ٹیلی فون بوتھ کے پاس۔ منفرا کو یقین تھا باقی لڑکیاں بھی اس کی ٹو میں رہتی ہوں گی۔ وہ مہنگے جوتے پہنتا تھا، ڈیزائنر ٹریک سوٹ ہوتا تھا اس کا، جس گاڑی میں آتا تھا وہ شہر کے چند ہی عمرہ کے پاس تھی، اور پھر وہ ہینڈسم تھا۔ 27-28 سال عمر ہوگی اس کی، یا ممکن ہے 32-33 کا ہو، بہرحال اس سے زیادہ کا نہیں لگتا تھا۔ بظاہر کسی کو وہ لفٹ نہیں کرواتا تھا، یعنی اس میں ہر وہ خصوصیت تھی جو لڑکیوں کو متوجہ کرنے کا سبب بن سکتی ہے، لیکن منفرا کی اس میں دلچسپی وہ اسرار تھا جو اس بندے کی شخصیت میں جھلکتا تھا۔ وہ کہ اس نے ہمیشہ اسے فاصلے سے ہی دیکھا تھا، پھر بھی وہ پراسرار لگتا تھا، اور اسرار میں کشش ہوتی ہے۔ دو چار بار وہ سینٹ فرانسس میں بھی نظر آیا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ منفرا کے کلاس میٹ ایرک کے بیسٹ فرینڈ مبین کا سیکنڈ کزن تھا۔ اس کا نام معاویہ ارتشرازی تھا۔ ایرک کہتا تھا مبین اس کے بارے میں جو کہانی سناتا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ منفرا نے ابھی تک وہ کہانی نہیں سنی تھی، لیکن ایرک کہہ رہا تھا تو یقیناً کچھ دلچسپی ہوگی اس میں۔ ویسے بھی ایرک بہت بہترین داستان گو تھا، وہ یہ کہانی سناتا تو یقیناً اسے سننے میں لطف آتا۔ وہ اس کے سامنے سے گزر کر مین گیٹ کی طرف چلا گیا، تبھی فیبی واپس آئی۔ یہ تو ایرک کا کزن ہے نا؟ فیبی بھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہیں، یہ ایرک کے فرینڈ کا کزن ہے۔ اس کی بیوی کا کچھ پتا چلا؟ فیبی نے منفرا سے پوچھا۔ بیوی؟ منفرا کو یہ لفظ سن کر شوق لگا۔ یہ شوق ہی ایسا تھا جس کے بارے میں جیسے کسی کے بارے میں کوئی غیر متوقع بات پتا چلے تو لگتا ہے۔ از ہی میرڈ؟ ہاں، ایرک بتا رہا تھا، لیکن اس کی بیوی اب اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ کیا مطلب؟ یار، بڑی ٹریجڈی ہو گئی تھی ان دونوں کے ساتھ۔ کیسی ٹریجڈی؟ چھوڑو یار، دوسروں کی ٹریجڈیز کے بارے میں جان کر ہم کیا کریں گے؟ یہاں تو جس کی زندگی کھول کر دیکھو، کوئی نہ کوئی ٹریجڈی ضرور ملے گی۔ فیبی جیب سے چھوٹا سا رومال نما ٹاول نکال کر اپنی گردن اور چہرے کا پسینہ پوچھنے لگی، پھر بولی، چلیں، مجھے ٹیمی کے ساتھ کلارک اسٹیل جانا ہے۔ سنا ہے وہاں پر تمام فیمس برانڈز پر 50% آف کی سیل لگی ہوئی ہے، مجھے اپنے لیے کوٹ خریدنا ہے۔ چلو۔ منفرا اٹھ کھڑی ہوئی۔ خوش نصیب کرسی پر سر جھکائے، منہ سجائے، بازو باندھے بیٹھی تھی۔ مہانور دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ روشن امی پلنگ کے کنارے پر ذرا سا پہلو ٹکائے بیٹھی تھی۔ بوڑھی بیمار نانی تکیے سے ٹیک لگائے نیند دراز تھی، اور پتہ نہیں جاگ رہی تھی یا سو چکی تھی۔ خوش نصیب کو تو صرف اتنا پتا تھا کہ تینوں کی تینوں مسلسل اسے ملامتی نظروں سے گھور رہی ہیں۔ وہ ناراضگی کے اظہار کے طور پر چپ تھی، لیکن زیادہ دیر تک چپ رہنا اس کی طبیعت کے خلاف تھا۔ سو تھک ہار کر سر اٹھایا اور سب کو دیکھا، اور نروٹھے پن سے بولی، اب کی آنکھوں سے آگ نکال نکال کر آپ لوگ مجھے بھسم کر دیں گے؟ کہہ تو رہی ہوں غلطی سے بات منہ سے نکل گئی۔ کیسے منہ سے نکل گئی؟ میرے منہ سے تو آج تک کوئی غلط بات نہیں نکلی، مہانور نے کہا۔ اپنے خوبصورت نقوش کی طرح اس کا لہجہ بھی دھیما تھا۔ خوش نصیب نے طنز سے اسے دیکھا۔ تمہارے منہ سے لفظ باہر نکل آتے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اب بڑی بہن سے بدتمیزی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اور اپنی تائی جان سے معافی مانگ کر آؤ۔
امی نے ڈپٹ کر کہا،
کیوں جاؤں؟ ایسی کون سی بڑی بات کہہ دی میں نے؟ اور اگر کچھ کہہ بھی دیا تو تائی جان نے بھی تو مجھے کتنی باتیں سنائی تھی، حساب برابر۔
وہ بڑی ہیں، کہہ سکتی ہیں۔
بڑوں کو حق ہوتا ہے جیسے چاہے چھوٹوں کو بے عزت کر دیں۔
تو کیا وہ تم سے یہاں کر معافی مانگے؟
یہ میں نے کب کہا، صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ معافی نہیں مانگوں گی، اور ویسے بھی زیادہ غلطی اس کیف چوہے کی ہے۔
کرائم رپورٹر کہیں کا،
کس نے کہا تھا کہ آ کر میرے معاملے میں دخل دے؟
پتہ نہیں کہاں سے آ گیا پوری کے پوری ٹیم اٹھا کے۔
آپ مانے یا نہ مانے امی، کیف جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتا ہے، کسی دن واقعی قتل ہو جائے گا میرے ہاتھوں سے وہ۔
ٹھیک ہے، تم نہیں جاتی تو میں ہی چلی جاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ بات گھر کے مردوں تک پہنچے، کسی نہ کسی کو تو معافی مانگنی ہی پڑے گی۔
روشن گہری سانس بھر کر اٹھ کھڑی ہوئی، وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ خوش نصیب جلدی سے بھاگ کر ان کے سامنے آ گئی۔
کیوں جذباتی ہو رہی ہیں؟ تائبو کے آنے تک تو تائی اما سب کچھ خود بھی بھول جائیں گی۔
آج تک وہ کوئی بات بھولی ہیں جو اب بھول جائیں گی؟
اور اگر وہ بھول بھی گئی نا تو فضیلہ انہیں یاد دلا دے گی،
ہماری غلطیاں یاد رکھنے کے لیے اس گھر میں پورا دفتر موجود ہے۔
دیکھا، یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں، جہاں صرف ہماری غلطیوں کا حساب رکھا جاتا ہے وہاں ہم کیوں رہیں؟ ابو کی وفات کے بعد کتنی خدمت کی ہے آپ نے ان لوگوں کی، اور بدلے میں کیا مل رہا ہے سوائے لعنت ملامت کے؟
تو میں کیا کرتی؟ دو بیٹیوں کو لے کر دنیا میں اکیلی نکل جاتی؟
لعنت ملامت مل رہی ہے تو کیا ہوا، سر پر چھت بھی تو ہے، اور یہ بھی غنیمت ہے بھائیوں نے یہاں سے نکل کر اپنی اپنی زندگیاں بسا لی، بوڑھی ماں کا بھی خیال نہیں کیا۔ میں کہاں جا کر ان سے اپنے اور اپنے بیٹیوں کے لیے سوال کرتی؟
ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
آپ اللہ کے بھروسے کوئی سٹینڈ تو لیتی نا، دنیا میں جس کا کوئی نہیں ہوتا امی، اس کا اللہ بھی تو ہوتا ہے۔
اس نے آہستگی سے کہا، اللہ کے بھروسے ہی بھائیوں کا گھر چھوڑ کر نکلی تھی، تمہارے تایا بھی سہارا نہ دیتے تو کہاں لے جاتی میں تم دونوں کو۔
آپ اس احسان مندی کے چکر سے کبھی باہر نہیں آ سکتی؟
تم کیوں نہیں سمجھتی ہو خوش نصیب، یہ سب ہمارے اپنے ہیں، اور اپنا مارتا بھی ہے تو چھاؤں میں ہی ڈالتا ہے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوئی دیکھے تو صحیح کس قدر خوبصورت چھاؤں میں ڈالا ہوا ہے ہمیں ہمارے اپنوں نے۔
گھر کا سب سے گندا کمرہ ہمیں دیا گیا ہے، بارش ایک دن کی ہو یا دس دن کی، پہلی بوند کے ساتھ چھت ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے، معمولی سے اخراجات کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب تایا ابو اور چاچا کی جیب اجازت دے اور ہمیں بھی اپنی ضروریات پوری کرنے کا موقع ملے۔
مجھے نہیں یاد پڑتا روشن امی کہ میرے کالج اسکول کی فیس کبھی ایک دفعہ مانگنے پہ ملی ہو۔
ہاں کبھی ایک بار مانگنے پر فیس نہیں ملی، لیکن مل تو جاتی تھی نا۔
آپ جتنی صابر میں مرتے دم تک نہیں ہو سکتی،
وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے میری جان۔
جاؤ اب جا کر معافی مانگاؤ، میں جانتی ہوں صباحت آپ اور فضیلہ اسی انتظار میں بیٹھی ہوں گی۔
مہانور
جاؤ،
خوش نصیب کے ساتھ جاؤ۔
چلو،
مہانور آگے بڑھی، تم رہنے دو میں خود ہی چلی جاتی ہوں، ایک میرے معافی مانگنے سے ان سب کے احساس برتری کو سکون مل جائے گا۔
اس نے تڑک کر کہا اور پاؤں پٹکتی باہر نکل گئی۔ روشن امی اور مہانور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔
شام میں منفرا بھی فیبی اور ٹیمی کے ساتھ کلارک اسٹریٹ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ فیبی کو آنے والے موسم کی مناسبت سے اپنے لیے گرم کوٹ خریدنا تھا، جبکہ ٹیمی کا اپنا 4 سال پرانے بوائے فرینڈ سے نیا نیا بریک اپ ہوا تھا۔ وہ خریداری سے زیادہ کلارک اسٹریٹ جا کر ایک اچھا بوائے فرینڈ تاڑنے کا ارادہ رکھتی تھی، اسی لیے اس نے لباس ایسا منتخب کیا تھا کہ منفرا نے باقاعدہ سیٹی بجا کر اسے داد دی تھی۔
منفرا اور فیبی کا چونکہ ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا تو انہوں نے اپنے کپڑوں پر کوئی خاص دھیان نہیں دیا اور جیکٹس اور گرم اونی ٹوپیاں پہن کر نکل آئیں۔ ابھی بارشوں کا موسم تھا، رات کو ٹھنڈی یا ہوائیں چلتی تھیں۔ منفرا کو بوائے فرینڈ نہیں چاہیے تھا اور گرم کوٹ خریدنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ڈیڈ مونٹاک میں مچھلیوں کے دوسرے درجے کے ویپاری تھے، ان کے پاس اپنی ذاتی کشتی تھی اور ایک چھوٹا سا 2 بیڈ رومز کا اپارٹمنٹ تھا۔ مالی اعتبار سے زندگی اچھی گزر رہی تھی، لیکن عیاشیوں کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ ڈیڈ اور منفرا کے اصرار پر امی نے اسے نیو یارک بھیج تو دیا تھا تو یہی بڑی بات تھی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے منفرا کو روپے سمجھداری سے خرچ کرنے کی تاکید بھی کی تھی۔ وہ مہینے میں ایک بار مونٹاک جاتی اور واپسی پر اپنا خیال رکھنے کی ڈھیر ساری تاکیدوں کے ساتھ فضول خرچی سے بچنے کی نصیحتیں بھی ساتھ لے کر آتی تھی۔ منفرا چونکہ سمجھدار لڑکی تھی تو اس نے ایسے لائف سٹائل کو بہت سارے پاکستانی نجرات فیملیز کے بچوں کی طرح اپنا جذباتی آزار نہیں بننے دیا تھا۔ وہ برٹش نیشنل تھی اور برٹش یوتھ کی طرح پارٹ ٹائم ملازمت کر کے اپنے بیشتر اخراجات پورے کر لیتی تھی۔ لیکن پھر وہی بات، وہ عیاشیوں کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی اور یہ اس کے نزدیک کوئی اتنی دل برداشتہ ہونے والی بات بھی نہیں تھی۔ سو اس سال بھی اس نے اپنے 3 سالہ پرانے کوٹ اور سویٹرز استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور خود کو سختی سے تاکید کی تھی کہ مارکیٹس میں کم سے کم جائے گی تاکہ نہ نئی ویرائٹی دیکھے اور نہ اس کا خریدنے کے لیے دل لل جائے۔ اس روز بھی وہ ہاسٹل میں اکیلی رہ کر بور نہیں ہونا چاہتی تھی، سو ان دونوں کے ساتھ چل پڑی۔ سب وے تک انہوں نے پیدل جانے کا فیصلہ کیا اور یہ محض ایک اتفاق تھا کہ زیر زمین ٹرین میں اسے ماویہ نظر آ گیا۔ وہ ان کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور لاتعلقی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کی گود میں فرب میگزین پڑا ہوا تھا اور کلائی پر ٹیگ گھر کی گھڑی۔ یہ سمجھنا مشکل تھا کہ اتنا بہترین سوٹ پہننے والا اور اتنی قیمتی گھڑی لگانے والا شخص ٹرین سے کیوں سفر کر رہا ہے۔ بہرحال منفرا کے علاوہ ٹیمی کی نظر بھی اس پر پڑ چکی تھی اور اتنے ہینڈسم اور امیر نظر آنے والے شخص کو دیکھ کر وہ خوشی سے بے قابو ہونا بھی شروع ہو گئی تھی۔ میں بہت خوش قسمت ہوں، دیکھو جیسس نے اسے میرے لیے بھیج ہی دیا، اس نے اپنی جیکٹ کی زپ کھولتے ہوئے کہا۔ اندر پہنی ہوئی کالی شرٹ کا گلا بہت گہرا تھا۔ میرا نہیں خیال کس سے بہتر بوائے فرینڈ مجھے مل سکتا ہے۔ غیر محسوس طریقے میں گہرے گلے کو کھینچ کر کچھ مزید گہرا کیا اور آنکھوں کا کونا دبا کر شرارہ سے ہنستی ہوئی اس کی طرف چلی گئی۔ تم دیکھنا، یہ 2-4 منٹ میں بے عزتی کروا کر واپس آئے گی۔ فیبی نے ہنس کر اگلے ہی منٹ کی پیشن گوئی کر دی۔ منفرا کا خیال تھا فیبی کا اندازہ غلط ہو جائے گا۔ ٹیمی آج اتنی خوبصورت اور پرکشش لگ رہی تھی کہ منفرا کو یقین تھا کہ کوئی حسن لطافت سے آری انسان ہی ہوگا جو اسے اگنور کر سکے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی جب واقعی چند منٹ بعد ٹیمی منہ لٹکا کر ان کے پاس آ گئی۔ ہی سو روڈ، اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ لڑکیوں سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ اس کا موڈ بری طرح آف تھا۔ ان لوگوں کے پاس سے ہٹ کر وہ ماویہ سے چند قدم دور کھڑی ہو گئی تھی، لیکن اس رخ پر کھڑی ہوئی تھی کہ اسے واضح طور پر نظر آتی رہے۔ لیکن جب اس نے ٹیمی کے کھڑے ہونے کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تو ٹیمی نے اسے مخاطب کر کے اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کی اجازت مانگی تھی۔ اس سیٹ پر ماویہ نے اپنا لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا۔ ماویہ نے اس کے مخاطب کرنے پر بڑی سرد مہریسوں سے دیکھا تھا اور لیپ ٹاپ اٹھا کر اسے جگہ دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا یک لفظی انکار ٹیمی کے دماغ پر جا کر لگا۔ وہ غصے سے پیچ و تاب کھا رہی تھی جبکہ فیبی اور منفرا اس کے درگت بننے پر خوب ہنسی تھی۔ ہنستے ہوئے اور ٹیمی کا مذاق اڑاتے ہوئے ان کی آوازیں بلند ہو گئی تھیں اور ارد گرد کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہونے لگے تھے۔ ہنستے ہنستے منفرا کی نظر ماویہ پر پڑی تو اس کی ہنسی کو بریک لگ گئے۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ منفرا سے نظریں ملتے ہی جہاں منفرا کی ہنسی کو بریک لگی تھی، وہیں ماویہ نے سرد مہری سے نظریں پھیر لی تھی اور ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا تھا۔ لیکن نظر ملنے کا وہ ایک لمحہ منفرا پر بڑا گرا گزرا تھا۔ اسے اس شخص کی آنکھوں میں عجیب سی صفاگی اور بے حسی نظر آئی۔ ہر بار اس شخص پر نظر پڑنے سے وہ اسے پرسرار لگتا تھا، لیکن اس بار بے حس لگا تھا۔ پتا نہیں کیوں منفرا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سے دوڑ گئی تھی۔ صباحت تائی جان فضیلہ چچی کے پورشن میں تھی۔ فہمینہ کی نشاندہی پر وہ انہیں ڈھونڈتی ہوئی وہیں چلی آئی اور سب سے پہلا ٹکراؤ سیام سے ہوا۔ وہ پاستا کی پلیٹ اٹھائے شاید نہیں یقیناً کیف پر اپنے سگڑاپے سے زیادہ اپنی خوبصورتی کا روپ جمانے جا رہی تھی۔ بینگنی رنگ سے ذرا سا ہلکے رنگ کی گھٹنوں تک آتی اسٹائلش قمیض جس کے دامن پر مردانہ جیبیں لگی ہوئی تھی، چوڑی دار پاجامے کے ساتھ پہنے، دوپٹے سے بے نیاز کھلے ہوئے سلکی لمبے بال سمیٹ کر ایک کندھے پر آگے کو ڈال لیے تھے۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے، خوب آفت قیامت لگ رہی تھی۔ لیکن ایک آفت قیامت تو وہ بھی تھی جو بے دہانی میں سامنے سے چلی آ رہی تھی اور جبرن معافی مانگنے کے لیے بھیجی گئی تھی، تو موڈ بھی سخت خراب تھا۔ اب خدا جانے غلطی کس کی تھی، لیکن عین دروازے کے بیچ بیچ دونوں ٹکرائیں اور پاستا کی پوری پلیٹ سیام کی اسٹائلش قمیض کو مزید اسٹائلش بناتی ہوئی زمین پر گر کر کرچی کرچی ہو گئی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی، پلیٹ میرے پاؤں پر لگ جاتی تو۔ خوش نصیب کو اس کی قمیض سے زیادہ اپنے پیروں کی فکر تھی، اور کیوں نہ ہوتی، سارا زمانہ اپنی فکر میں ہلکان ہوتا ہے۔ سیام نے اپنی قمیض اور محنت خراب ہونے کے صدمے سے سنبھل کر اسے غضبناک نظروں سے گھورا۔ تم کہاں سے آ گئی؟ مصیبت۔ دروازے سے۔
اور یہ مصیبت کسے کہا ہے؟ پورے گھر میں تمہارے علاوہ اور کوئی ہے جسے لقب دیا جا سکے؟
اپنی محنت اور قمیض خراب ہونے کا سیام کو بہت ہی صدمہ پہنچا تھا. اس نے خوش نصیب کو ایسی نظروں سے گھورا کہ اگر آنکھوں سے سچ مچ کی آگ نکل سکتی تو اب تک خوش نصیب جل کر بھسم ہو چکی ہوتی.
امی ٹھیک کہتی ہیں، تم ہو ہی منحوس، جہاں سے گزر جاؤ ممکن ہی نہیں کہ کوئی کام ٹھیک ہو جائے.
اس نے پاؤں پٹخا اور پلٹ کر تھپ تھپ کرتی اندر چلی گئی. خوش نصیب ایسی باتیں بچپن سے سنتی آئی تھی، کبھی موڈ آف ہو جاتا، کبھی ساری کی ساری باتیں سیدھی جا کر دل پر لگتی اور دماغ خراب کر دیتی. اب بھی اس نے سر جھٹکا اور اندر کی طرف چل پڑی. ٹی وی لاؤنج سے گزر کر اسے فضیلہ چچی کے کمرے تک جانا تھا. وہ یا تو اپنے کمرے میں ہوتی یا اپنے پورشن کے پچھلے صحن میں پائی جاتی، لیکن فضیلہ چچی سے پہلے اسے شاہ جہان عرف مٹھو بھائی نظر آ گئے. وہ ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی کے آگے براجمان کوئی سیاسی ٹاک شو دیکھتے ہوئے خود کو بڑا انٹلیکچوئل سمجھ رہے تھے. یہ الگ بات کہ سنجیدہ تاثرات کے باوجود چہرے سے ہونک پن ٹپک رہا تھا. خوش نصیب کے کانوں میں سیام کا جملہ گونجا، امی بالکل ٹھیک کہتی ہیں، تم ہو ہی منحوس، جہاں سے گزر جاؤ ممکن ہی نہیں کہ کوئی کام ٹھیک ہو جائے. دیو مالائی داستانوں میں جیسے آدم خور انسانی خون کی بو پا کر آدم بو کی گردان شروع کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ویسے ہی اس وقت خوش نصیب کے کانوں میں انتقام کی گردان شروع ہو گئی تھی. اس نے عیاری سے آنکھیں چمکائیں اور دبے پاؤں شاہجہان بھائی کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی. ٹی وی کی آواز بلند تھی. خوش نصیب نے ایک بار انہیں بلایا، انہوں نے سنا نہیں، دوسری بار آواز دی، پھر بھی کوئی رسپانس نہیں ملا. تو اس نے آگے ہو کر جھک کر دیکھا، سنجیدہ صورت والے مٹھو بھائی اسے ہمیشہ سے زیادہ مزاحیہ لگے تھے اس وقت.
توتے بھائی، آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟
وہ بالکل ان کے کان کے قریب ہو کر چلائی. محترم انٹلیکچوئل ٹاک شو میں بری طرح غرق تھے، اس استاد پر اس بری طرح ہڑبڑائے کہ اپنی جگہ سے 2 فٹ اچھلے اور ریموٹ نے ہاتھ سے چھوٹ کر ہوا میں قلا بازی گائی اور ٹھا کر کے ٹی وی اسکرین سے ٹکرایا.
کیا ہوا خوش نصیب؟
ابھی تو کچھ نہیں ہوا، لیکن جس بری طرح ریموٹ ٹکرایا نا، ہو نہ ہو اسکرین ضرور ڈیمیج ہوئی ہوگی.
ارے میں ٹی وی کا نہیں پوچھ رہا، تم اتنی زور سے کیوں بولی؟
لو، زور سے نہ بولتی تو کیا کرتی، کب سے بلا رہی ہوں لیکن آپ سنی نہیں رہتے توتے بھائی، معصومیت سے کہہ کر اس نے آنکھیں پٹ پٹائی. توتے بھائی نے فوراً برا مان کر جملہ اچکا، بات سنو لڑکی، میرا نام شاہجہان ہے.
اتنا مشکل نام؟ میں تو توتے بھائی ہی کہوں گی،
سارے گھر والے پیار سے مٹھو کہتے ہیں، تم بھی یہی کہہ لیا کرو، لیکن یہ توتا ووتا مت کہا کرو.
سچ، بہت برا لگتا ہے ہمیں.
ہائے، کتنے معصوم ہیں نام توتے بھائی.
یہ جو آپ کے گھر والے ہیں نا، کوئی پیار ویار سے مٹھو نہیں کہتے،
یہ تو آپ کی توتا ناک کی وجہ سے یہ نام رکھا ہوا ہے، ایک بار فضیلہ چچی نے خود مجھے بتایا تھا.
ہائے، یہ میں کیا بول گئی.
اوف، کیا زبردست اداکاری تھی، کسی فلم یا ڈرامے میں چانس ملتا تو اس سین کے لیے ضرور آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد ٹھہرائی جاتی. مٹھو بھائی کا منہ مارے صدمے کے کچھ اور ہونک لگنے لگا. ایک تو وہ بیچارے پیدائشی بھولے، اوپر سے خوش نصیب کے ہتھے چڑھ گئے، سمجھو مرے پہ 100 درے والا حساب ہوا.
کیا بتایا امی نے؟
چھوڑیں، رہنے دیں، خامخواہ آپ کا دل برا ہوگا.
نہیں نہیں، تم بتاؤ، اب ایسا بھی نازک دل نہیں ہے میرا. خوش نصیب کا انداز ایسا تھا کہ وہ ٹو لینے پر مجبور ہو گئے.
چچی مجھ سے خفا ہو جائیں گی توتے بھائی، کیا آپ کو اتنے راز کی بات کیوں بتائی؟
ارے اب بتا بھی چکو، امی کو کون بتائے گا کہ تم نے مجھے کچھ بتایا ہے.
اچھا، اب آپ اتنا مجبور کر رہے ہیں تو بتا دیتی ہوں. جب آپ پیدا ہوئے نا تو چچی فضیلہ کی سہیلیاں آپ کی ٹیڑھی ناک دیکھ کر مذاق اڑایا کرتی تھی کہ فضیلہ، اللہ نے پیلوٹھی کی اولاد کیسی ٹیڑھے ناک والی دی ہے، اس کی ناک تو میاں مٹھو سے ملتی ہے، سب آپ کو مٹھو بلاتی تھی. ان کی دیکھا دیکھی سیام نے بھی آپ کو مٹھو کہنا شروع کر دیا. اب آپ کا دل رکھنے کے لیے چچی نے کچھ تو کہنا ہی تھا نا، سو کہہ دیا کہ مٹھو پیار کا نام ہے.
اچھا، سبات تائی جان کہاں ہے؟
سیام کہہ رہی تھی کہ یہیں کہیں ہیں.
امی کے کمرے میں دیکھ لو، وہیں ہوں گی.
صدمے سے نڈھال مٹھو نے چونک کر کہا،
ٹھیک ہے.
وہ اٹھلاتی ہوئی جانے لگی، پھر رکی. آپ دل چھوٹا نہ کریں توتے بھائی، سیام آپ کو چڑھانے کے لیے مٹھو کہتی ہے تو کیا ہوا، چچی کے تو آپ بیٹے ہیں، وہ تو پیار سے ہی کہتی ہوں گی.
اسے تسلی دی اور مزے سے کہہ کر چلتی بنی.
टीवी के सामने खड़े मिट्ठू भाई ने आंसुओं से डबडबाई हुई आंखें रगड़ी और सयाम के कमरे का रुख किया। खुशनसीब ने दिल ही दिल में कहकह लगाए, माफी का क्या है, मांग ही लेगी, बचपन से हर छोटी बड़ी बात के लिए मांगती आई थी। लेकिन अब जो सयाम के कमरे में तूफान आना था ना, उसने दिल की हर खलिश को मिटा देना था। उसे अपनी सलाहियतों के साथ साथ फजीला चच्ची की बात पर भी असर नौ यकीन आया। वो हमेशा कहती थी, खुशनसीब कहीं से गुजर जाए और वहां कोई तूफान ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। अब इतनी बड़ी उम्र की खातून कहती है तो फिर ठीक ही कहती होंगी। क्लार्क स्ट्रीट में विंडो शॉपिंग करते टैमी के साथ मुख्तलिफ कोट और जैकेट्स पहन पहनकर देखते हुए वो भी मनफरा के दिमाग से नहीं निकला। शायद ये उसके बारे में इतना ज्यादा सोचने और बार बार सोचने का असर था कि दो चार लोगों पर उसे उसी शख्स का गुमान हुआ। एक बार लगा जैसे वो उसके बिल्कुल पास से गुजरा, दूसरी बार वो उसे कॉफी शॉप के दूसरी तरफ खड़ा हुआ नजर आया, और तीसरी बार फ्रांसीसी तर्ज के हैट में छुपा हुआ चेहरा उसी के शबाहत लिए महसूस हुआ। मनफरा झंझला गई, और जब टैमी एक जीन्स ट्राई करने के लिए ट्राई रूम में गई तो उसने फीबी से पूछा, फीबी तुम उस लड़के के बारे में क्या बता रही थी?
कौन सा लड़का?
फीबी हैंगर्स में डिस्प्ले की हुई शर्ट्स देख रही थी। वो ही जो भी ट्रेन में था, एरिक के दोस्त का कजन। मनफरा ने अपने लहजे को हत्तुल मकदूर सरसरी बनाकर पूछा था। फीबी ने खटक कर उसे देखा, क्यों पूछ रही हो?
कोई खास बात नहीं है, वैसे ही पूछा था।
फीबी मुस्कुराने लगी, उसकी मुस्कुराहट मायने खेज थी। ये बात तुम इससे कहो जो तुम्हें जानता ना हो, पहले तो तुमने कभी किसी के बारे में इतने सवाल नहीं किए, किसी के बारे में इतनी पुर तजस्सुस नहीं हुई।
फीबी मैंने वैसे ही पूछ लिया था।
तुम्हें वो अच्छा लग रहा है क्या?
फीबी ने शरारत से उसे देखकर पूछा।
नहीं ऐसी कोई बात नहीं।
ओह कम ऑन, तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है मनफा।
इतने सालों की दोस्ती के बावजूद वो उसका नाम सही तलफ्फुज के साथ नहीं बोल पाती थी, इसलिए मनफा कहती थी, मुझे खुशी होगी अगर तुम्हारी जिंदगी में भी एक बॉयफ्रेंड आ जाए।
फीबी अभी भी संजीदा नहीं हुई थी।
मनफरा हंसी और बेबसी के अंदाज में वजाहत देने लगी, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा, सिर्फ इतनी सी बात है, मेरा उसे बॉयफ्रेंड बनाने का कोई इरादा नहीं है।
मैं जानती हूँ। वेल, एक बार टैमी से डिस्कस जरूर कर लेना, अभी उसकी जितनी इंसल्ट हुई है ना, मेरा नहीं ख्याल कि वो तुम्हें अलाउ करेगी कि उस बंदे से कोई रिलेशनशिप बनाओ।
शट अप फीबी।
इसी वक्त टैमी ट्राई रूम से निकल आई तो इन दोनों ने मौजू ही बदल दिया।
रात गए तक खुशनसीब के उठाए हुए तूफान ने सारे घर में अपनी तबाहकारियां फैला दी थी। शाहजहां ने सयाम के सिल्की बाल नोच नोच कर कुछ जड़ से उखाड़ दिए, बाकी जो बचे वो खुद रो झाड़ियां दिखाई देने लगे थे। सयाम ने बेशक हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी, लेकिन बदला लेने में चूक जाना तो उसने भी नहीं सीखा था। सो ऐसा ताक कर गुलदान मारा कि बड़े भाई की नाक के मामूली से खम को बिल्कुल ही टेढ़ा कर दिया। ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि खून का फवारा निकला था मिट्ठू की नाक से और पूरा फर्श खून खून हो गया था। रोशन अम्मी, नानी और महानूर को अफसोस हुआ, लेकिन फायदा यह हुआ कि खुशनसीब की बदतमीजी की दास्तान वक्ती तौर पर दब गई, और जिसकी ये सारी कारस्तानी थी वो कच्ची ईंटों वाले ठंडे कमरे में नानी के पलंग पर लेटकर डॉक्टर यूनुस भट्ट की किताब पढ़ती रही और ऊंचे ऊंचे कहकहे लगाती रही। रात गए उसने आवाज दबाकर, लेकिन खूब हंस हंसकर अपना कारनामा महानूर को सुनाया। दुनिया के सारे शेर जवान मर गए जो मैं शाहजहां को प्यार से कुछ कहूं, भाई हम तो तोते भाई ही कहेंगे। फर्श पर बिछाए हुए बिस्तर में घुसी एक हाथ की कोहनी खड़ी करके उसने सर रखे लेटी, जैसे अपनी ही बात से महसूस हुई थी। महानूर को हंसी आई, लेकिन हैरानी ज्यादा थी। खुशनसीब का दिमाग ऐसे मामलात में जरखेज था, वो जब चाहती जहां चाहती अगले को तिकनी का नाश नचा के रख देती। महानूर सब्र तहमुल से अच्छे वक्त की आस में जिंदगी गुजार देने पर यकीन रखती थी। वैसे बहुत ही बदतमीज वाकई हुई हो तुम।
शुक्रिया।
फजीला चच्ची को पता चला ना तो समझो तुम्हारी खैर नहीं है।
अरे जाओ, मैं किसी से नहीं डरती।
तुम नहीं डरती, लेकिन अम्मी डरती हैं। महानूर ने नरमी और आहिस्तगी से कहा, साथ ही एक नजर चुपके से रोशन अम्मी की तरफ भी देखा। कमरे के दूसरे कोने पर नानी और रोशन अम्मी के पलंग बराबर बराबर बिछे हुए थे और दोनों ही गहरी नींद सो रही थी।
क्यों डरती हैं? यही इनकी गलती है।
गलती थी, उसने छत की तरफ देखते हुए है और थी पर जोर देकर कहा। जब वो हक पर थी तो डटकर मुकाबला करना चाहिए था ना।
अपने हक के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए थी। अगर तब भी अपना मिलता तो उसे छीन लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने डर डर कर जिंदगी गुजार दी। ऐसा नहीं होता ना खुश नसीब, औरत को डर कर ही रहना पड़ता है, ये दुनिया का उसूल है।
यहाँ पर पार्ट टू का इख्तिताम होता है। मजीद रिकॉर्डिंग के लिए पार्ट थ्री समाप्त फरमाएं।